الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسنے کا بیان، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح ہنستے تھے. حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج وهو ابن ارطاط عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموس وکان لا یدھک الا تبسما فکنت اذا نظرت الیہ قلت اکحل العینین ولیس باکحل. یہ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈلیاں کسی قدر باریک تھی. یہ پنڈلیوں کا باریک ہونا یہ قابل تعریف سمجھا جاتا ہے. اہل خیافہ کے یہاں یہ پنڈلیوں کے باریک ہونے کی بڑی خوبیاں بیان کی گئی ہیں. وکان لا یدھک الا تبسما، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہنستے تھے مگر مسکراہٹ، یعنی آپ کے ہنسنے کی کیفیت صرف مسکراہٹ کی شکل میں ہوتی تھی. اہل عرب کے یہاں ہنسنے کی کیفیت کے تین درجے بتلائے گئے ہیں. ایک تو ہے تبسم، جس کو مسکرانا کہ خالی آدمی کے دانت نظر آئے اور کوئی آواز پیدا ہوئے بغیر جو ہنستا ہے آدمی اور دندان اور دانت نظر آتے ہیں تو اس کو تبسم اور مسکراہٹ ہے. دوسرا، اس میں آواز پیدا ہو لیکن وہ اس لیے جو ہنسنے والا خود سن سکے، دوسرے کے کانوں تک نہ پہنچے، اس کو ان کے یہاں رہ سکے. اور تیسرا، سلسلہ کر ہنسنا، یعنی ایسا زور سے ہنسنا کہ دوسرے لوگ بھی سن، تو اس کو قہقہہ یہ تعبیر کیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہنسنے کی جو کیفیت بیان کی جاتی ہے وہ صرف آپ کے دندان مبارک نظر آتے تھے، کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی. کل تو اذا نظر تو الیہ کل تو اکل العینین ولیس باکحل. میں جب آپ کو دیکھتا تھا تو اپنے جی میں یہ کہتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرمگی، اللہ کے آپ سرما لگائے ہوئے یعنی بال حضرات کی آنکھیں فطری طور پر ایسی ہوتی ہیں جس سے سرما لگانے کے بعد آنکھوں کے اندر پلکوں وغیرہ میں سیاہی آتی ہے اور جیسے آنکھیں نظر آتی ہیں. بغیر سرما لگائے ہوئے اس طرح کی آنکھیں ہو گیا سرمگی آنکھیں کہلاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھی, یعنی بغیر سرما لگائے ہوئے بھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ سرما لگا ہوا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن الجزعي رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبد الله بن الحارث بن الجزعي رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اب یہاں یہ جو روایت ہے اس پر بعض حضرات نے اشکال پیش کیا ہے کہ ابھی مجلس کے اندر آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال بیان کیا گیا کان متواصل الاحزان, جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل غموں میں رہتے تھے, دائم الفکر اور ہر وقت گویا سوچ میں رہتے تھے. ایک طرف تو یہ حال بیان کیا گیا ہے اور دوسری طرف جو ہے یہ ہے کہ آپ سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. یہ دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے. تو اس کے دو جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہنسنے کے مقابلے میں زیادہ ہے, یعنی عام طور پر جب آپ ہنستے تھے تو آپ کے ہنسنے میں مسکراہٹ ہی کی کیفیت ہوتی تھی, آواز پیدا نہیں ہوتی. جیسے ابھی تین درجے بتائے تھے, پہلا درجہ خالی دانت نظر آئے اور آواز پیدا نہ ہو, دوسرا درجہ یہ تھا کہ آواز ہو لیکن اتنی جس کو خود ہنسنے والا سنے دوسرے تک نہ پہنچے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلا کر تو ہنستے نہیں تھے, لیکن کبھی اس طرح جس سے آپ خود اپنی آواز سن لیں جس کو زہر کہتے ہیں وہ ہوتا. البتہ زیادہ تر اور عام طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہنسنے کی کیفیت مسکراہٹ تک محدود رہتی ہے. گویا آپ جتنا کچھ ہنستے تھے اس میں زیادہ حصہ مسکراہٹ کا. اس معنی کر کے گویا اس کو اکثر و تبسم کہا گیا. دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غموں کی کثرت کے باوجود حضرات صحابہ جو آپ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے ان کی دلداری اور ان کے خوشی اور مسرت کے خیال سے ان کے سامنے مسکراتے تھے. بہت سے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے حالات کے پیش نظر خود غم میں مبتلا ہے لیکن اپنے پاس جو لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں ان ملنے آنے والوں کے خیال سے وہ اپنے غم کو ظاہر ہونے نہیں دیتا بلکہ ان کے ساتھ ہنس کر پیش آتا ہے, جس سے ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس پر غم کی کیفیت ڈالی ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے غایت تواضع اور اعلیٰ اخلاق کے پیش نظر اپنے غموں میں مبتلا ہونے کے باوجود, یہ گویا اعلیٰ درجہ ہے اخلاق کا کہ ایک آدمی غم میں ہے لیکن دوسروں کو وہ تکلیف نہ ہو اس لیے بس اپنے غم کا ان کے سامنے اظہار کیے بغیر ان سے ہنس کر کے پیش آئے, یہ غایت تواضع کی علامت ہے. یہاں آپ کلاسن کا مسکرانا وہ اسی نوعیت کا تھا. حدثنا احمد بن خالد الخلاف قال يحيى بن اسحاق سأل عمي قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن حارث رضي الله تعالى عنه قال ما كان زهق رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسما. یہ بھی حضرت عبد الله بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دین کی روایت ابھی اوپر گزری. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسنا مسکرات ہی کی شکل میں ہوتا ہے. وہ آپ جب بھی ہنستے تھے مسکراتے تھے، فقط آواز پیدا نہیں ہوتی. چنانچہ اسی روایت کی وجہ سے وہ اگلی روایت کے اوپر جو شکال پیش آیا تھا اس سے جو جواب ان میں پہلا جو جواب تھا اسی کے پیش ہوتا. آپ کی حسنے میں مسکراہٹی کی کیفیت زیادہ تر ہوتی. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب من حدیث لیث بن سعد حدثنا ابو عمار الحسین بن قریش قال اخبرنا وكیع قال اخبرنا العامش عن المعرور بن السويد عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كباره فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها سنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيك حتى بدت نواجذه. في حضرت أبو ذر غفاري رضي الله تعالى عنه في رواية فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سب سے پہلے جنت میں جائے گا میں اس کو بھی جانوں گا. سب سے پہلے جنت میں جانے والے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر رجل یخرج من النار اور جہنم سے سب سے آخر میں جو آدمی نکالا جائے گا اس کو بھی میں جانتا ہوں. آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ رہی تھی، اس میں آخر میں جہنم میں سے سب سے آخر میں جس آدمی کو نکالا جائے گا اس کی تفصیل بیان کی گئی. یوتا بالرجل یوم القیامۃ، یہ علامہ بیجوری جو شمائل کے شارح ہیں فرماتے ہیں شمائل کے بعد نسخوں میں یہاں واو بھی ہے ویوتا استناف کے لیے، وہ ایک نیا جملہ اور لایا جائے گا. اگلے والے جملے کو پچھلے والے سے جوڑنے کے لیے خالی اور نئی بات شروع کرنے کے لیے یہاں یہی مطلب ہے کہ جس آدمی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے جو جہنم سے سب سے اخیر میں نکالا جائے. وہ دوسرا تیسرے آدمی کا یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا اللہ کے حضور میں حساب کتاب کے لیے. فیقال اعرض علیہ صغار ذنوب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کرو یا اس کو بتلا. فیخبأ عنہ کبارہ، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ چھپائے جائیں گے. چنانچہ فیقال فرشتوں کی طرف سے اس کو کہا جائے گا انہوں نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیے تھے، تو وہ مقرر لائن کا ظاہر ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے یہ سب کیا تھا. اقرار کیے بغیر چارہ کار میں انکار تو کر نہیں سکتا، ماننے کا کہاں کیا تھا. تو جس وقت یہ اقرار کر رہا ہے وہ مشفق من کبارہ، دل ہی دل میں وہ ڈر رہا ہے کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، آگے بڑوں کا نمبر آئے گا تو کیا ہوگا. تو گویا یہ ڈر رہا ہے کہ بڑوں کا تذکرہ نہ آئے تو اچھا. جب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کچھ بتلانے کے بعد باری تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو کہا جائے گا کہ ہر گناہ کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دے دو. یہ حکم جب سنایا جائے گا تو وہ آدمی بول پڑے گا میرے کچھ اور بھی گناہ ہیں جو یہاں نظر نہیں آ رہے. جب ظاہر کیے گئے تھے جن کے ظاہر ہونے سے وہ ڈر رہا تھا تو گویا بس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس آدمی کا حال بیان کرنے کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے. آپ اس لیے مسکرے اور مسکرائے کہ ابھی تو وہ خود ہی دل ہی دل میں ڈر رہا تھا اور تمنا کر رہا تھا کہ بڑوں کا تذکرہ نہ آئے تو اچھا. لیکن پھر جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہر گناہ کے بدلے میں نیکی دی جائے تب وہ خود ہی بول پڑا کہ دوسرے گناہ تو نظر نہیں آ رہا نکالنے. حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا معاویہ بن عمرو قال اخبرنا سائدہ عن بیان عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا ذلك. حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت مانگنے پر مجھے منع نہیں فرمایا. یعنی مسلمان ہونے کے بعد جب بھی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضری کے لیے میں نے اجازت مانگی کبھی آپ نے مجھے منع نہیں فرمایا, ہمیشہ اجازت. ولا رآنی الا ذلك اور جب بھی مجھے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آگے نی کی روایت آ رہی ہے اس میں یہ ہے ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم اور جب بھی مجھے دیکھا آپ مسکرا دیتے تھے. آپ کا وہ حسنا مسکراہٹ کی شکل میں ہوتا تھا جیسا کہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی. یہ حضرت عبداللہ بن جریر بن عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کا ایک خصوصی معاملہ تھا. آپ اظہار مسرت کے لیے یعنی ان کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے مسکراتے. حضرت عباس سرحان نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بعض حضرات صحابہ کے ساتھ خصوصی معاملہ تھا, جیسے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ جب بھی وہ آتے حضور ان سے مصافحہ کرتے. حضرت ابو ہریرہ سے بھی اور حضرت ابو ذر کہیں بھی کتنی مرتبہ بھی ملاقات ہو گئی ہمیشہ حضور ان سے مصافحہ کرتے, یہ ان کے ساتھ خصوصی معاملہ تھا. اسی طرح حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی معاملہ یہ تھا کہ جب بھی وہ آتے حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے. حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدہ عن اسماعیل بن ابی حازم عن قیس عن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما عجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم. کوئی روایت اتنا ہے کہ اگلی روایت میں الا ذہیکا تھا یا الا تبسم. اس روایت کو لا کر امام ترمذی گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگلی روایت میں جس پوچھنے کا تذکرہ ہے وہ ہنسی مسکراہٹ ہی کی شکل میں ہوا کرتا. حدثنا حمام الطریق قال اخبرنا ابو معاويه عن العاص عن ابراهيم عن ابي ذر السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف اخر عن نار الدنيا. حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جانتا ہوں اس آدمی کو جو جہنم میں سے سب سے اخیر میں نکالا جائے گا. جہنم جن اہل ایمان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجا گیا تھا ان میں سب سے اخیر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا مجھے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں. آگے آپ کا حال بیان کرتے ہیں. رجل یقرض من ہذا, ایک آدمی ہوگا جو جہنم کے اندر سے گھسٹتا ہوا نکلے گا, یعنی جہنم کے عذاب کی وجہ سے اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہوگی کہ کھڑے ہو کر چلنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی, گھسٹتا ہوا اندر سے نکلے گا. فیقال له انطلق فادخل الجنة, جب وہ جہنم سے اس طرح گھسٹتا ہوا نکلے گا تو باری تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا جائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو. قال فيذهب ليدخل الجنة, حضور صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جائے گا جنت کے دروازے. فيجد الناس قد اخذوا المنازل, جنت کے دروازے کے اوپر جا کر کے اندر جانکے گا تو دیکھے گا سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر قابض ہو چکے, یعنی اس کو ایسا معلوم ہوگا جیسے اندر کوئی جگہ ہے, سب سیٹیں پور ہو چکی, وہیں اس کو محسوس ہوگا لوگ اپنی اپنی جگہوں پر قابض ہو چکے. خیر جو واپس آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا فیقول یا رب لوگ سب جگہوں پر قابض ہو چکے ہیں, وہاں تو کوئی جگہ ہے نہیں اندر. فیقال له اتذكر الزمان الذي كنت فيه, تو اس پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے اپنا وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا, یعنی یہاں آخرت میں آنے سے پہلے دنیا میں جو تو تھا تجھے یاد ہے. لفظ کی شرح کرتے ہوئے تو عام طور پر تو شرح یہی فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے دستور کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تم نے دیکھا ہوگا ایسی جگہ جو لوگوں کے لیے تیار کی جاتی ہیں, جب لوگ جو لوگ پہلے پہنچتے ہیں وہاں کیا ہو جاتے ہیں, قابض ہو جاتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ چھوڑتے نہیں ہیں. دنیا میں جو دیکھتا چلا آ رہا ہے یہی دستور رہا ہے, یہاں بھی تجھے یہی نظر آ رہا ہے. یہ مطلب جو ہے عام طور پر حدیث کی شرح کرنے والوں نے بیان کیا ہے, اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہاں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدد کو زمانہ لگی کن کفی ہے, تجھے اپنا وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا یعنی دنیا, کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ اس کو جو دینے جا رہے ہیں وہ دنیا کا 10 گنا, تو اللہ کی طرف سے آگے جو دیا جانے والا ہے اس دی جانے والی نعمت کی وسعت اور کثرت کا اندازہ اس کو ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے اس کو یاد دلائیں گے کہ تو پہلے کہاں کا یاد ہے نا, یعنی دنیا کا تصور کرے گا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے 10 گنا دنیا کا دیا جائے, تاکہ اس کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی نوازش کا معاملہ ہو رہا ہے. تو فیقول نعم کا قال فیقال له تمنا, فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا جائے گا تمنا کر, کہے تو تمنا کر تجھے کیا چاہیے. قال فیتمنا, جو وہ تمنا کرے گا اور یہ چاہیے اپنی تمنا کا اظہار کرے, جب وہ اپنی تمنا کا اظہار کر چکے گا فیقال له, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا جائے گا فإن لك الذي تمنيت وأشرط عليك, جو تمنا تو نے کی وہ بھی تجھے دیا جا رہا ہے اور دنیا کا 10 گنا تجھے دیا جا رہا ہے. تعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب یہ فیصلہ ہو یہ آدمی سنے گا نا تو سن کے بول پڑے گا اتصغرو بی وانت الملک، ہمارے تعالیٰ آپ کو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، میں تو کہ میں جگہ نہیں اور آپ بھی نہیں، فرمائے تو نے جو تمنا کی وہ بھی اور دنیا کا دس گنا. راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائے کا حتی بدت نماز، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے. اب یہ آپ کا ہنسنا کس بنیاد پر تھا؟ یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور اکرام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا، یہ ظاہر ہے یہ وہ آدمی ہے جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا گیا، گویا دنیا کا سب سے بڑا گنہ گار یہی تھا جن کو اہل ایمان نے جب اس کو اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے نوازا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، اس کا اکرام جتنا ہو رہا ہے، تو جو دوسرے لوگ ہوں گے متقی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش اور انعام کا معاملہ کیسے ہوگا؟ ایک وجہ تو یہ حسنی کی بتائی، اور یا یہ بھی ہو کہ دیکھو اس آدمی کی جرات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، کبھی تو چلنے کے بھی ٹھکانے نہیں تھے پر آگے بھی کہتا ہے کہ جگہ نہیں ہے وہاں، پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیا تو وہ گویا خوشی سے بے قابو ہو کر کے غیر اختیاری طور پر یوں بول پڑا کہ باری تعالیٰ آپ کے بادشاہوں کے بادشاہ میرے ساتھ مذاق کر، گویا اس کے اس جواب کی جرات پر حضور حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله تعالى عنه أتي بدعوة لي الصباح. حضرت علي بن ربيعة رضي الله تعالى عنه کہ میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے زمانے خلافت میں کہ ان کے پاس سواری کا جانور لایا گیا تاکہ وہ اس پر سوار گھوڑا خچر جو بھی ہوگا سوار ہونے کے لیے لایا گیا. فلما وضع رجلہ فی الرکاب قال بسم اللہ، حضرت نے جب اپنا پاؤں اس کی رکاب گھوڑے کے اوپر جو زین ہوتی ہے اس زین کے دونوں طرف لوہے کے دو پنجے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جس میں سوار ہونے والا اپنے پاؤں ڈالتا ہے، پگڑا بولتے ہیں جس کو گجرات میں، تو ہوتا یہ ہے سوار ہونے والا پیر اس کی طرف کا جو رکابوں کی اس میں پاؤں ڈالتا ہے، پھر جو ہے پاؤں اٹھا کر کے سوار ہوتا ہے، پھر دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں ڈالتا ہے. تو راوی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکاب میں جب اپنا پاؤں ڈالا بسم اللہ فلما استوارا ظہر، اس کے بعد جب آپ ٹھیک طور پر اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو قال الحمد للہ، اس سے معلوم گویا موٹر میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اچھی طرح بیٹھ جائے پھر الحمد للہ ثم قال، اور اس کے بعد یہ دعا پڑی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے تاکہ وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کے جانور کو مسخر کر دیا، ہمارے تابع بنا دیا، ورنہ ہم اس کو قابو میں لا سکتے ہیں. انسان جتنی بھی سواریوں کو سواری کرتا ہے، ہاتھی ہو، گھوڑا ہو، گدا ہو، یہ جانور ایسے ہی کہیں گے آدمی مارے ڈر کے پاس جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے ان جانوروں کا ایسا تابع بنا دیا کہ انسان جس طرح چاہے اس سے فائدہ اٹھا رہا. یہ گویا اللہ کا احسان ہے، اسی کو یاد کرتے ہیں کہ پاک وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کے جانور کو مسخر کر لیا، تابع بنا لیا، وما كنا له مقرنين، ورنہ ہم اس کو قابو میں لا سکتے نہیں، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور ہم لوٹ کر کے اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ گویا دنیا کے اس سفر کی مناسبت سے آخرت کا سفر یاد دلایا گیا ہے، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ ہم یہاں سے اس آخرت کی طرف سے جائے جائیں۔ یا سواری کبھی جو ہے آدمی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے بھی موت کو یاد دلایا گیا۔ ثم قال، پھر اس کے بعد حضرت علی نے الحمدللہ سلام تین مرتبہ کا اس دعا کے بعد، واللہ اکبر اور اللہ اکبر اس تین مرتبہ کا، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور پھر یہ دعا بھی پڑھی کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف کر سکتا۔ سمت ہے، راوی کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد حضرت علی مسکرائے، فقلت له من ای شیء ضحکت، یہ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھا بیٹھ گئے جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جب یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ کہتا ہے کہ تیرے علاوہ اور کوئی معاف کر سکتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس دعا کو سن کر، اس عرض کو سن کر خوش ہو کر فرماتے ہیں، یا اللہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ اور کوئی معاف کر سکتا نہیں ہے، بس خوش ہو کر اس کے گناہوں کو معاف کر۔ حضرت محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري قال اخبرنا عبد الله بن عوف عن محمد بن محمد محمد بن محمد بن اسود عن عامر بن سعد قال قال سعد رضي الله تعالى عنه لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يوم الخندق حتى بدت نواجس، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ساتھ جاتے ہیں، عامر سعد نقل کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعد نے فرمایا کہ میں نے خندق والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسے ہنسے اور مسکرا رہے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے۔ خندق یہ جنگ ہوئی تھی جو جس میں مشرکین مکہ لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کر کے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حفاظت کی غرض سے خندق کھلوائی، پر اس موقع کا واقعہ ہے کہ میں حضور کو ہنستے ہوئے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ دندان مبارک نظر آئے، اپنے ابا سے پوچھتے کیا ہوا، حضور کیوں ہنستے تھے، سال کان رجل ماؤت، اس پر حضرت صاحب یہ بتلا دیں کہ وہاں دشمن کے آدمیوں میں ایک آدمی کے پاس ڈال کہ ڈھال جو ہوتی ہے وہ دشمن کے وار کو روکتی ہے، تلوار کا ہو تیر کا ہو، تیر آ رہا ہے تو بھی تلوار کو، ایک آدمی کے پاس ڈال، وکان سعد بن رامیہ، حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے تیر انداز، یعنی ان کی تیر اندازی کا نشانہ بڑا زبردست ہے۔ وکان یقول کذا وکذا بالترسی یزدی جبہ، وہ دشمن کا آدمی اپنی ڈال میں کرتا رہتا تھا۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تیر پھینکا جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈال کو جس طرح حرکت دیتا رہتا ہے۔ فنظر سعد بن، اس کی حرکت پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنا تیر نکالا اور فلما رفع، تیر نکال کر کمان کے اندر چڑھا کر تیار رکھا۔ اب فلما رفع راسہ، اس نے یعنی وہ دشمن کے آدمی نے وہ ڈال میں سے جہاں اونچا اونچا کیا، فلم یخ تو رما فورا حضرت اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز چلایا، تو فلم یوگتے آج ہی ملو کیا نا جب ہر تو یہ تیر اس نے اس آدمی کو لگنے میں کوئی خطا نہیں کیا، نا اس کی پیشانی پر لگا، ون قلبہ اور وہ نیچے گرا، اور شالہ میرے لی ایسا نیچے گرا کہ اس کی ٹانگ بھی اونچی ہو۔ تو رہے گا اللہ تعالیٰ، تو یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے دندانے مبارک نظر آئے۔ کوئی تو مینا یہ شہید رہے گا۔ عامر بن سعد اپنے ابا سے پوچھتے ہیں کہ حضور کس پر ہوتے، گویا وہ ٹانگ اونچی ہو گئی اس پر، نہیں بن پھیل ہی بے لگے۔ حضرت سعد نے اس آدمی کی ہوشیاری کا جواب دینے کے لیے جو تیاری کر رکھی اور تیر چلا، اس پر نبی کریم